جسے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی حکم دینا چاہتے ہیں. اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں کہیں یہ آیت پاؤ یعنی یا ایھا الذین آمنو تو فوراً ہمتن گوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیں گے یا کسی کام کرنے سے روکیں گے. دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اہتمام سے اللہ رب العزت کا وہ حکم سنیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں. چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور اگلا حکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ رب العزت اپنا کوئی حکم اس طرح سے نافذ نہیں فرماتے کہ جبری طور پر کس کو مسلط کر دیں، بلکہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرتے ہیں اور ذہن بناتے ہیں لوگوں کے، تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کو اپنے دل کی خوشی سے تم مانو. ورنہ جبری طور پر اگر اللہ تعالیٰ منوانا چاہتے تو اسے کون روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اللہ نے اتنی ہمیں آزادی دی ہے کہ دونوں احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، نیکی کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے، برائی کا حکم بھی سامنے ہوتا ہے. لیکن اب مرضی ہے تمہاری کہ تم سیدھے راستے پر چلو یا الٹے راستے پر چلو، دونوں راستوں میں آزادی ہے چلنے میں. اب یہی امتحان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزادی دی ہے اور جبر نہیں کیا ہم پہ کہ ہم اس اگر الٹے راستے کو اختیار کرنا چاہیں تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑتا نہیں، اور سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہیں تب بھی کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں، یعنی بالکل لیے ہم مجبور محض نہیں ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے یا ہم اپنی مرضی کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے صاحب، ایسا نہیں. اس حد تک ضرور ہے کہ آدمی دونوں ٹانگیں اوپر نہیں اٹھا سکتا، لیکن کم از کم ایک ٹانگ تو اوپر اٹھا سکتا ہے نا. تو جس حد تک ہمیں قدرت ہے، استطاعت ہے، اس حد تک ہم پابند ہیں، اور جہاں ہم مجبور ہو جائیں وہاں پھر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں معاملے کو کہ اللہ ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی، اب اس سے آگے کا معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے، ہم اس سے آگے اب کچھ نہیں کر سکتے. تو تمام کاموں میں یہی، تو اسی طریقے سے یہاں بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پر بہت بڑا بوجھ گویا ان کے دل پہ آ گیا، اور اس لیے آ گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے. یقیناً ایسا ڈر، ایسا تقوی جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو اس لیے صحابہ اکرام نے اس حکم کو بہت ہی بھاری سمجھا، اور یہ سمجھا کہ اس حکم پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اگلا حکم نازل فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت. تو گویا اب ہمیں اس قید سے نکال دیا کہ حق تقاتی ہی ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے، لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم تو ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو ڈرو، جس حد تک تم جا سکتے اس حد تک تو جاؤ، جہاں نہیں جا سکتے وہاں رک جاؤ. ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ حکم یہ نہیں فرماتے ضرور کھڑے ہو کے پڑھو، حالانکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا قیام یہ فرض ہے، بعض چیزیں نماز میں فرض ہیں، انہی میں ان فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ انسان کھڑے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے، یعنی بلا وجہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے بلکہ کھڑے ہو کر پڑھے. لیکن ایک آدمی کو تکلیف ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی تمہیں تو کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، چاہے تمہیں کوئی آدمی پکڑ کے کھڑا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں. جو بھی حالت، بعض اوقات بعض صورتیں ایسی آتی ہیں کہ آدمی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اس حال میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کے پاس کوئی اور صورت ہوتی بھی نہیں. تو حکم یہی ہے کہ اس وقت نماز پڑھ لو. لیکن اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شک ہے کہ بھائی صحیح نماز نہیں ہوئی یا جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں ادا نہیں کر سکا، تو اس وقت تو نماز پڑھ لو، خود اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر موت آ جائے تو بے نمازی نہ ہو، لیکن اس نماز کو بعد میں دوہرا لو. بعض اوقات انسان پر ناپاکی کا کوئی عالم ایسا ہوتا ہے کہ پاک کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا، مثلا کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، مسلسل پیشاب آ رہا ہے، رکتا ہی نہیں، اس کا بھی ایک شریعت نے حکم رکھا ہے، طریقہ بتایا ہے کس طریقے سے تم وضو کرو، یعنی معذور کا حکم شریعت نے بیان کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے وضو کر لو، اس کے بعد اگلی نماز تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا، یعنی اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی اور عذر پایا جائے گا تو الگ بات ہے، مثلا پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے جو مسلسل آ رہے ہیں، تو اگر ہم نے نماز کے وقت وضو کر لیا، ایک نماز جب نماز کا وقت شروع ہوا، اب اس نماز سے ہم اس وضو سے ہم وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور مزید نفل پڑھنے چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سب جائز. ہاں اگر اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر پایا گیا، مثلا پیشاب آ گیا یا خون نکل آیا، یہ اس عذر سے ہٹ کر ہے، اب ٹوٹ جائے گا، لیکن اس عذر کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم معذور بنے ہیں، اس وجہ سے اگر ایک نماز کے وقت آنے پر ہم وضو کر لیں تو اگلی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک ہمارا وضو باقی رہے گا. جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا اب نیا پھر ایک وضو کر لیں، وہ اگلی نماز تک باقی رہے گا. تو اس طرح شریعت نے ہمارے لیے بہت سہولتیں رکھی ہیں، سہولت دی ہے کہ اس سہولت سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تم عزیمت پر جب عمل کرتے ہو خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب رخصتوں پر تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تب بھی خوش ہوتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ہم پر قیام کی حالت میں نماز فرض ہیں اور پوری نماز فرض ہے، مثلا فجر کی دو رکعتیں، اس سے پہلے دو سنت، ظہر کی چار فرض، عصر کے چار فرض، عشاء کے چار فرض، مغرب کے تین فرض، یہ ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی مسافر ہو جاتا ہے تو سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے خاص بخشش فرمائی اور کہا کہ بھائی جو چار رکعتیں ہیں وہ دو پڑھ لو تم، تو جو ظہر کی رکعتیں ہیں وہ چار پڑھ سکتے، دو پڑھ سکتا آدمی، اور عصر کی دو، اسی طرح عشاء کی دو. جو نمازیں تین رکعت والی ہیں یا دو رکعت والی ہیں ان کو تو پورا پڑھا جائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے بھی فرائض میں، سنتوں میں اور نفلوں میں نہیں. سنتوں کا اگر وقت ہے پڑھ لیجئے، نہیں ہے تو وہ نفلوں کے حکم میں، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں. اگر کوئی آدمی کہیں گیا ہوا ہے وہاں پر کام، اس کو ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت ہے تو فرض پڑھ لیجئے اور چار کی جگہ دو پڑھ لیجئے. ہاں اگر وہاں کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو مقامی امام ہیں، پھر تو پوری پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی اور آپ کو اپنی پڑھنی پڑ رہی ہے اور آپ مسافر ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اب آپ دو رکعت پڑھ لیجئے. سنتوں کے بارے میں یہی کہ نفلوں کے حکم میں ہو جاتی ہیں، اگر آپ نے پڑھ لی تو ثواب ہے، اگر کوئی کام نہیں ہے تو ضرور پڑھیے. یعنی وہ نماز ہیں اگر پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو شریعت نے سہولتیں ہمیں دی ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے، 14 دن کا سفر اگر ہمیں ہے اور سفر کتنا ہو، 48 میل سے زیادہ ہو، 48 میل یا اس سے زیادہ ہو، اگر کوئی آدمی جا رہا ہے سفر میں اور وہ اس کا قیام وہاں پر 14 دن کے اندر اندر تک ہے تو مسافر، اور اگر یہاں جاتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 20 دن رہیں گے یا 15 دن رہیں گے تو مقیم ہو جائیں گے. راستے میں تو سفر کی نماز پڑھیں گے، لیکن جس جگہ پہنچ جائیں گے وہاں پہنچ کر پھر ہم مقیم ہو جائیں گے، کیونکہ 15 دن کی نیت. ہاں 15 دن سے کم 14 دن کی اگر نیت ہے، 13 دن کی 12 دن کی، تو مسافر رہیں گے. پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی سہولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک آدمی لاہور گیا، ارادہ یہ ہے کہ میں 10 دن میں آ جاؤں گا، میں ایک کام تھا اس کا، کام کرنے کے لیے گیا. اب جب 10واں دن آیا تو پتا چلا کہ نہیں بھائی 5 دن اور لگیں گے، اس نے 5 دن کی اور نیت کر لی، تو اب بھی مسافر ہی رہے گا. 10 دن یہ ہو گئے، 5 دن اگرچہ 15 ہو گئے، لیکن چونکہ نیت صرف 5 دن ٹھہرنے کی ہے اور وہ 10 دن کی نیت اب مکمل ہو گئی، اب مزید اس کو آخری دن پتا چلا کہ 5 دن میں ہو جائے گا کام، اس نے 5 دن کی نیت کر لی. پھر 5واں دن آیا تو پتا چلا کہ جی 10 دن لگیں گے اس میں، تو 10 دن کی اور نیت کر لی. اس طرح اگر 10 سال بھی گزر جائیں گے تو مسافر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی سہولت ہے ہمیں جو اللہ نے عطا کی. ہاں اگر ہماری نیت 15 دن کی ہو گئی تو بس پھر مسافر نہیں رہیں گے، پھر مقیم ہو جائیں گے. تو بہرحال ہمیں ایک تو یہ بات چاہیے کہ جب ہم سفر کریں، کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے، ہمیں چاہیے کہ وہاں سے متعلق مسائل معلوم کریں. ہماری ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یا سیکھنا چاہتے نہیں اور مسائل کا علم نہیں ہوتا، نتیجے غلط سلط خلط ملط کر دیتے ہیں. اس سے طریقہ یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، دکان کھولنا چاہتے ہیں، پیسہ کہیں لگانا چاہتے ہیں، کسی سے شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، مضاربت پر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہے، تو جو بھی ہے ہمیں چاہیے کہ پہلے کسی مستند عالم دین کے پاس جائیں اور ہم بتائیں کہ میرا ارادہ یہ کاروبار کرنے کا ہے، مجھے اس کے بارے میں حلال و حرام کے طریقے بتائیے، کون سا طریقہ اختیار کروں گا تو یہ شراکت میری صحیح رہے گی، جائز رہے گی، اس میں جو آمدنی ہے وہ حلال رہے گی، اور خدا نہ کرے کون سے طریقے میں اختیار کروں گا کہ یہ آمدنی حرام ہو جائے گی، اب آپ وہاں جا کے سیکھیے پہلے۔ تو جب آدمی دیکھیے، جب انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے سے پہلے کے احکامات اور ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد احکامات اور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے جو پہلے احکامات ہیں وہی بالغ ہونے کے بعد بھی، فرق ہے۔ اب جیسے ایک بچہ ہے، وہ گھروں میں آتا جاتا ہے، 10 سال کی عمر ہے، ہر گھر میں گھس جاتا ہے، وہاں اس کے کوئی پردہ نہیں، 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، پردہ نہیں، لیکن یہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے 14 سال میں، شریعت کہتی ہے پردہ لازم ہو گیا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ تو بچپن سے آ رہا ہے جی، اس سے کیا پردہ؟ ارے بھائی، بچپن سے آ رہا تھا تو بچپن کا حکم اور ہے، جوانی کا حکم اور ہے، جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے احکامات اور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بلوغ کے بعد بھی اب وہی حکم ہے۔ بچپن میں ٹھیک ہے، وہ آیا گیا، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کے احکامات تبدیل ہو گئے۔ اس لیے یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب ہم دین سے تعلق رکھیں گے، پھر ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائے گی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ شروع دن سے بچے کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ بھئی جب تک آپ نابالغ ہیں یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائیں گے یہاں پر آپ کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بچی کے دل میں ہم یہ بات ڈالیں، اس کو مسائل سکھائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ عین وقت پر پھر جب کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر کوئی روک برا محسوس نہیں ہوتا، ورنہ آدمی کہتا لو جی۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ، ہمارے اپنے خاندانوں میں اس طرح کے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا، اس کو گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو وہی کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو بچپن سے آ رہا بھائی ہمارے گھر میں۔ تو بات یہ ہے کہ ماں کے لیے احکام بدل جاتے ہیں۔ اب 4 سال کے بچے کو ماں نہلا دیتی ہے، لیکن کیا 15 سال کے بچے کو بھی نہلائے گی؟ کیا کہے کہ میں تو بچپن سے نہلاتی چلی آ رہی ہوں، اب نہلانے میں کیا ہے؟ یہاں حکم سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اسی طرح باقی احکام ہے کہ جو ماں بچے کو پہلے دن سے نہلا رہی ہے اور روزانہ نہلاتی ہے، اس کو بچے کے جسم کا ایک ایک حصے کا پتہ ہے کہ اس کے جسم کے کس حصے پر کہاں تل ہے، کیا نشان ہے، لیکن جب یہ بچہ بالغ ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب اگر کوئی کہے کہ تو ساری زندگی نہلایا، اب بھی نہلا، اب کیا تجھے شرم کیوں آتی؟ احکام بدل گئے۔ اسی طریقے سے گھروں میں آنے جانے کے احکامات ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر کوئی بات کہی جاتی ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں صاحب یہ 1400 سال پہلے کے آپ لے کے بیٹھے، بھائی ہمارا نبی 1400 سال پہلے کا ہے، بلکہ جب یہ دنیا بنی نہیں تھی تب بھی اللہ کے علم میں تھا کہ وہ نبی بنیں گے، اتنے قدیم ترین ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو پرانی ہو جائے کہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے یا اس کو ترک کر دیا جائے، باپ کی عمر 80 سال ہو گئی تو کیا باپ کہنا چھوڑ دو کہ وہ پرانا ہو گیا؟ یعنی عجیب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ ارے بھائی، جو دین تو ہمارا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اگر آپ نے کوئی حکم دیا ہے ہم اس حکم کے پابند ہیں، چاہے وہ جیسا بھی پرانا ہو۔ اب یہ کہنا کہ صاحب جو دور جدید کے تقاضے ہو رہے ہیں تو حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، جہاں تک شریعت اجازت دے گی، جہاں شریعت اجازت نہیں دے گی تو ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے وہاں پر۔ وہاں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی شریعت نے ہمیں ہمارے لیے سرحدیں مقرر کر دی ہیں، اگر ہم یہاں سرحد پار کریں گے تو پھر قابل گردن ہو جائیں گے، سزا ہماری گردن ماری جائے گی۔ اس لیے ہر چیز کے احکامات، بارڈر ہے کہ زمین تو اللہ ہی کی ہے ساری، لیکن کوئی ہندوستان کے بارڈر میں داخل ہو جائے تو اڑا دیتے، ایران میں داخل ہو جائے اڑا دیتے، ہمارے یہاں تو آزادی جس کا جی چاہے آ جائے، لیکن دوسرے ملک والے داخل نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، لیکن دوسری دنیا کے اندر اگر آپ داخل ہو جائیں تو پکڑ لیتے ہیں آپ چاہے جتنے بھی دوست ہوں، لیکن چھوڑتے نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بھی ایک سرحد ہے، اس سرحد کو پار کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ البتہ اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں کہ بھائی اگر کسی سرحد پار کر بھی لی ہے تو اب بھی معاف کرنے کو اللہ تیار ہیں، معافی مانگ لے آدمی۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ عام حکومتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اللہ سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو بہرحال یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے ایک پہلا حکم تو یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوسرا فرما اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تیسرا حکم فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، تمہارے دل میں ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ چوروں کے ساتھ رہو گے، ڈاکوؤں کے ساتھ رہو گے، لٹیروں کے ساتھ رہو گے، قاتلوں کے ساتھ رہو گے تو ڈر کبھی قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ باغی بنو گے، سرکش بنو گے، نافرمان بن جاؤ گے، کیونکہ ڈاکوؤں کے ساتھ رہ رہو، ان کا کام یہی ہے، ان کے دل میں حمایت نام کی کوئی چیز نہیں، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جس کو چاہے مال کے پیچھے قتل کر دیں، ذبح کر دیں۔ لیکن ہاں، اگر تم متقیوں کے ساتھ رہو گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اس خوف کا اثر تمہارے دل میں بھی ہوگا اور تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ صحبت بد تخم تاثیر، صحبت کا اثر، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ آدمی اللہ نہ کرے کو مرد ہے، لیکن وہ ہجڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، تو کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی حرکات ویسی ہو جائیں گی، زنانہ حرکات، چلے گا بھی تو اس طریقے سے، بیٹھے گا بھی تو اسی طریقے سے، اس کی خاص ادائیں ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن مردان خدا کے ساتھ رہے گا تو کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرا جنید بغدادی تیار، شکل سے صورت سے آپ دیکھیں گے بھائی اللہ والا نظر آتا ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اثرات رکھتی ہے صحبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے تم کسی عطار کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر تم نے عطر نہ بھی خریدا تب بھی خوشبو تو تمہیں آئے گی نا، اور اگر خرید لو گے تو کیا ہی بات ہے، جب چاہو گے لگا بھی سکتے ہو۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم کسی آہنگر لوہار کے پاس بیٹھو، اب لوہار کے پاس بیٹھنے سے اگر اور کچھ نہ بھی ہو تو دھواں تو آئے گی، کالک تو کہیں نہ کہیں لگ جائے گی کپڑے کو۔ اس لیے فرمایا کہ بری صحبت سے بچو، اور بری صحبت جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو ہی برا بنا دیتی ہے، اور اگر برا نہ بھی بنائے تو سب سے بڑی برائی کی برائی یہ ہے کہ برائی کی برائی دل سے نکل جائے۔ یعنی سب سے بری چیز برائی کی کیا ہے؟ کہ آدمی دل سے برائی کو برا بھی نہیں سمجھے۔ آج زمانہ وہی آ گیا کہ برائی کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، اگر اس برائی سے کوئی روکے تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں روک رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیز ہو، ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ جیسے احکامات آتے جائیں گے، جیسے جو ہے وہ معاملات ہوتے جائیں گے، احکامات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ ہمارے یہاں آپ کو پتا این آئی ٹی یونٹ ہے، ایک زمانے میں علماء نے اس کو لکھا کہ یہ حرام ہے، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ ناجائز۔ پھر اللہ کی شان ہے کہ اس کے جو سربراہ تھے ایک دیندار آدمی بن گئے، اور انہوں نے علماء سے پوچھ پوچھ کر اس حد تک کر دیا اس کو کہ 90% اس کا جو نفع تھا وہ جائز ہو گیا۔ اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی اس کا 90% جو نفع ہے وہ جائز، یعنی اگر کسی کو 100 روپے ملے تو 90 روپے وہ کھا سکتا ہے، اور 10 روپے جو ہے بغیر کسی نیت ثواب کے صدقہ کر دے، اس لیے کہ وہ جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی شان ہے کہ وہ حاکم تبدیل ہو گئے، کوئی اور ڈائریکٹر آ گیا، اس نے آ کے پھر وہی پرانے قانون لاگو کر دیے، علماء نے کہہ دیا یہ حرام ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو پتا نہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی مولویوں نے کھیل بنا رکھا، کبھی این آئی ٹی یونٹ کو کہتے ہیں حلال ہے، کبھی کہتے ہیں حرام ہے، لیکن انہیں ان ساری حقیقتوں کا پتا نہیں ہوتا کہ حلال کیوں کہا اور حرام کیوں کہا۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ مفتی کے پاس بھی اگر کوئی شخص جاتا ہے تو مفتی ایسا نہیں کہ جو چاہے وہ کہہ دے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہنے والا پوچھ کیا رہا ہے، ہم سے پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، جو سوال کرو گے ویسا جواب ملے گا۔ اگر کوئی ہیر پھیر کے الٹا سیدھا سوال کرتا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو وہ حلال ہی کہیں گے، لیکن جب دوسرا آدمی آ کے کہتا ہے کہ نہیں صورت حال یہ نہیں ہے یہ ہے، تو وہ کہیں گے ناجائز حرام۔ اس لیے کہ مفتی کو علم غیب نہیں ہے، اس سے تو جو سوال پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب وہ دے دے گا۔ اسی لیے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ علماء کرام دین کو بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ بنانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام صرف بتانا ہے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، اور پھر دین سیکھنے میں بھی جس طریقے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو سامان خریدیں جو چیز لیں وہ نمبر ایک ہو، گاڑی کا پرزا بھی لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ میڈ ان جاپان لو، ایسا نہ ہو کہ گاڑی کا پورا انجن ہی خراب ہو جائے، عمدہ چیز ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو، علماء حق، ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ سب ہر زمانے میں ہوں گے، اس لیے آپ کوشش کر کے صحیح علماء کے پاس پہنچیں اور پھر ان سے دین سیکھیں۔ انشاءاللہ جب دین سیکھنے کے سمجھ میں آنا شروع ہوگا بہت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب آدمی پاس بیٹھتا ہے ابتدا میں ہو سکتا ہے ممکن مشکل ہو، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی کو ٹائپ کرنا نہیں آتا اور ایک آدمی ماہر ہے، تو جو ماہر ہے وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہے، اس کی انگلیاں بھی چل رہی ہیں، ٹائپ بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو آدمی ماہر نہیں ہے وہ حیران ہو رہا ہے کہ بھائی اس سے تو پہلے تو دیکھتا رہتا کیا یہ ٹی آ گیا تو اس کو کر دیا پھر بی آ گیا اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی انگلیاں ہی نہیں چلیں ابتدان کئی مہینے ایسا گزریں گے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب پریکٹس کرے گا پھر اس کی انگلیاں بھی اسی رفتار سے چلنی شروع ہو جائیں گی اسی طریقے سے دین جب ہم سیکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے شروع میں ہماری بات سمجھ میں نہ آئے لیکن جب ہم استقامت کے ساتھ کسی جگہ جانا شروع ہو جائیں وہاں بیٹھنے لگیں گے بات سمجھ میں آنے لگے گی تو انشاءاللہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا. ایک صاحب یہاں سے گزر رہے تھے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس وقت بیان کیا کرتے تھے یہاں پر تو اس نے نماز کا وقت تھا اس نے بیوی بھی ساتھ میں تھی ڈاکٹر تھے تو انہوں نے آ کر یہاں نماز پڑھی اور اپنی اہلیہ کو یہاں خواتین اس وقت یہاں سامنے اجتماع ہوتا تھا تو خواتین کے مجمع میں اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہاں نماز پڑھ لو میں نماز پڑھ گیا تھا. نماز سے جب فارغ ہوئے اس کی شاید ایک آدھ رکعت رہ گئی تھی تو نماز سے فارغ ہو کے وہ اپنی یعنی نماز جب ختم ہو گئی تو اپنی دو رکعتیں اسے مکمل کرنی شروع کی. جب اس نے دو رکعت مکمل کی اتنی دیر میں بیان شروع ہو گیا وہ اللہ کا بندہ بیٹھ گیا. یعنی خود یہ ان صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد بیان سننا شروع کیا تو اس کا دل اٹھنے کو نہیں چاہا اور اس نے پوری بات سنی تو ماشاءاللہ اسے بہت پسند آیا اور دل میں خیال آیا کہ بھئی پوچھ معلومات کروں. پوچھا کہ کون صاحب بیان کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ اچھا روزانہ ہوتا ہے. کہا کہ نہیں روز تو نہیں ہوتا اتوار کو ہوتا ہے. تو پھر اس نے بہرحال اہلیہ کو بھی اپنی لانا شروع کیا خود بھی آنا شروع ہوئے تو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میری زندگی جہنم تھی اللہ کا احسان ہے کہ دین کی بات سننے سے میری بیوی پر بھی اثرات آئے اور میری زندگی بھی تبدیل ہو گئی. اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب میں گھر پہ آتا ہوں تو میری اہلیہ جو ہے وہ پہلے سے منتظر رہتی ہے میری کہ کب میرا شوہر آئے کب میں اس کے جوتے اتاروں اس کی جراب اتاروں اس کو جو ہے پانی جو ہے گرم کر کے دوں یا گرم پانی موجود ہے اس سے کہوں کہ بھئی تم اپنے ہاتھ پاؤں دھو لو اور آ جاؤ کھانا کھا لو. مطلب مختلف طریقے سے دین کی بات جب سمجھ میں آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے الحمدللہ اب زندگی اپنی بہت اچھی محسوس ہوتی ہے. تو بات یہی کہ ابتدان جب آج بھی قریب ہی نہیں آئے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن جب قریب آ کر بیٹھے گا دین کی بات سنے گا اللہ رسول کی بات احکامات بشرطے کہ اللہ رسول کے احکامات ہی ہوں وہ تو انشاءاللہ پھر وہ دل پر اثر کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. تو بہرحال صحبت بڑی چیز ہے اور صحبت ایسی چیز ہے میرے عزیزوں کہ آپ اگر گلاب کے پھول کپڑوں میں رکھ دیں گے مہینے بعد ان کو نکالیں گے تو ان کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی. حالانکہ کپڑے گلاب نہیں ہیں لیکن چونکہ اس نے گلاب کی صحبت اختیار کی اس لیے کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آنے لگی. کوئی تمباکو رکھ دیتا ہے کوئی نیم کے پتے رکھ دیتا ہے کوئی فرنیل کی گولیاں رکھ دیتا ہے تو وہی اسی کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی. حالانکہ وہ چیز ہوتی نہیں لیکن یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب انسان کی صحبت اختیار کرے گا اور پھر انسان بھی وہ مومن ہو تو اس پر کیوں اثر نہیں ہوگا. تو اس لیے اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور پھر وہ صحبت اختیار کرنے سے کامل درجے میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم روزانہ اگر سمندر پر جانا شروع کر دو تو تمہاری طبیعت میں تراوٹ پیدا ہو جائے گی کیونکہ تم نے پانی کی صحبت اٹھانی شروع کر دی اور وہاں آکسیجن بھی ہوتی ہے خالص. اس لیے تمہاری صحت بھی اچھی ہوگی طبیعت میں بھی تراوٹ آئے گی دماغ کے اندر تراوٹ آئے گی. لیکن اگر تم کسی تندورچی کے بعد بیٹھنا شروع ہو جاؤ جہاں آگ لگی رہتی ہے ہر وقت تو دماغ پر یبوست خشکی یہ تاری ہو جائے گی کیونکہ تم خشکی جو ہے وہ ایسی جگہ بیٹھ رہا ہو جہاں تمہارا دماغ خشک ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں باوجود اس کے کہ ظاہری اعتبار سے شعور نہیں رکھتی اپنے اندر لیکن اثرات رکھتی ہیں. تو اگر کسی باشعور انسان کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کے اثرات کیوں رونما نہیں ہوں گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے دیکھیے. عمر تو گزر رہی ہے تیزی کے ساتھ. آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تب بھی وقت گزر جائے گا. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی وقت گزر جائے گا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے یہ رکتا نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کو اپنا مقصود حاصل ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور 10 سال بیٹھا رہے گا تو 10 سال میں بوڑھا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ جوان ہی رہے گا کیونکہ وقت گزر رہا ہے. جس طرح برف کی سلی جو ہے اگر کہیں رکھی بھی ہے تو آہستہ آہستہ ٹپکنے شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ کتنا ہی اہتمام کر لیں کچھ نہ کچھ وہ ٹپک رہی ہے. ایسی ہی ہماری عمر بھی یہ جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو میرے عزیزو جو احکامات ہیں وہ ہمارے اسی دنیا کے لیے ہیں. آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا حکم ہے ہمارے لیے بتائیے. پھر تو وہاں دارالعمل شروع ہو جائے گا. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحبت صالحین جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک بچہ ریاض علی ہے، اسے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے ویسے تو جواب دے دیا ہے لیکن شاید آپریشن اس کا ہونے والا ہے ایک آدھ دن میں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں. اور بھی جو بیمار ہیں اور جنہوں نے ہم سے کہا ہے یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، عزیزوں میں، غیر عزیزوں میں، اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصیت کے ساتھ کراچی میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اچھے اور نیک حکمران نصیب فرما، خود بھی اچھے احکامات اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.